نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. آج چونکہ میٹنگ ہے مسجد کے ذمہ داروں کی، اور کل ہے پرسوں نے پنڈے دن، اتوار کی پنڈے دن کے سلسلے میں پورے ہونے ہیں، تو اس لیے بہت مختصر بات کہی جائے گی. اور آج آپ کے درس قرآن کا بھی دن ہے، اور جماعت میں آنے کی وجہ سے جماعت کی بات بھی رکھنی ہے، تو آدھے گھنٹے کے وقت میں تین مضمون پر مشتمل بات کرنی ہے. جن لوگوں کو قرآن پاک کے درس کا چسکا لگ چکا ہوتا ہے نا، ان کو اگر درس قرآن کی نہ ہو بات تو ذرا پھیکا سا رہ جاتا معاملہ، پیاس سی رہ جاتی ہے. اللہ کے کلام کی بڑی تاثیر ہے، بڑی نورانیت اس میں ہوتی ہے. ایک بات میرے دوست یہ ہے کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ آیت کا میں مفہوم عرض کروں گا تو درس قرآن ہو جائے گا. اس میں اللہ پاک نے ایک بہت ہی عجیب بات فرمائی ہے، بہت ہی عجیب، وہ یہ ہے کہ اس قرآن سے فائدہ کن لوگوں کو ہوگا، اس کا بیان. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں تو ہم فائدہ اٹھا پائیں گے، اور اگر ان لوگوں میں سے نہیں ہیں تو ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے لیے. قرآن پاک اپنی تاثیر کے اعتبار سے پہلے سے ویسی ہے، اور ابھی بھی ویسی ہے، اور آئندہ بھی ویسی رہے گا. وہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے. القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے یہ، اس لیے اس کی تاثیر جو ہے نا ویسی ہے. لیکن ہم پر کیوں نہیں ہو رہا اثر؟ قرآن پاک خود بیان کرتا ہے اس کو کہ تم پر کیوں نہیں ہو رہا اثر. اس آیت میں اللہ پاک نے بات فرمائی جو میں بہت مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ فرمایا کہ اس قرآن پاک میں نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے، فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دل ہو. لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے اس کو فائدہ ہوگا. اب ڈاکٹر کے پاس جا کے چکر آئے تو سب کے پاس ہے، بکری کے پاس بھی ہے، مرغی کے پاس بھی ہوتا ہے، دل تو کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، بیمار کے پاس بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ فزیکل دل مراد نہیں ہے، وہ تو سبھی کے پاس ہوتا ہے. دل میں ایک دل ہوتا ہے، اصل میں دل محل ہے، جگہ ہے اصلی دل کی. تو تسمیہ تو شے بھی اس میں ظرفی ہی کہتے ہیں، جیسے نہر جاری ہے ہوتی ہے نا، نہر تو نہیں جاری ہوتی، نہر تو اس گڑے کا نام ہے جس میں پانی بہنے کے لیے بناتے ہیں، وہ تو ویسے ہی رہتا ہے، لیکن اس کو نہر کہتے ہیں، اس میں پانی جاتا ہے. ایسے دل سے مراد یہ دل نہیں ہوا کرتا قرآن پاک کی زبان میں، وہ اس کی جگہ ہے. مراد میرے دوستو یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ پاک کی معرفت ہو، جس کے دل میں اللہ پاک کی عظمت ہو. جو صاحب معرفت ہوتا ہے وہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ کے پاس دل وہ دل معتبر ہوتا ہے جس کے اندر انابت ہو، جس کے اندر سلامتی ہو. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، قلب منیب لے کر آئے، انابت والا دل لے کر آئے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قلب سلیم لے کر وہ اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوئے تھے. اس کے بالمقابل جو دل ہوتا ہے وہ قلب قاسی ہوتا ہے، قساوت والا دل ہوتا ہے. ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن کو جو ان سے پہلے تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، تمہیں بھی کتاب دی گئی، تم سے پہلوں کو بھی کتاب دی گئی تھی، تمہارے پاس بھی پیغمبر بھیجے گئے، تم سے پہلوں کے پاس بھی پیغمبر بھیجے گئے تھے، لیکن ان میں ایک بات ہو گئی تھی، تمہارے اندر اگر وہ بات ہو گئی تو گئے تم کام سے. ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے تم ان کی طرح سے مت ہونا. ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ فطال عليهم الامد، ان پر ٹائم نکل گیا اپنی اصلاح سے، ہدایت کو حاصل کرنے میں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں انہوں نے لیٹ کر دیا، مدت نکل گئی. پھر دیکھیں گے، پھر کریں گے، ابھی تو چلنے دو گاڑی، ابھی تو چل رہا ہے نا کام. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، دل میں قساوت آ گئی تھی. وہ کثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے. تو قساوت قلبی کا دور کرنا ضروری ہوتا ہے، جب وہ جاتی ہے تو پھر اصل دل دل بنتا ہے. تو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ان فی ذلک لذکرٰ لمن کان لہ قلب، اس میں ذکرہ اس کے لیے ہے، ذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو، نفع رسانی کو، اس میں ذکرہ اس کے لیے ہے اس قرآن پاک میں، جس کے پاس میں دل ہو. اچھا دل نہیں ہے تو پھر وہ قرآن پاک سے کیسا فائدہ اٹھائے؟ او القسم آ وہ شہید ہوں، اور اگر دل نہیں ہے تو کم از کم کان اپنا بنا لو، یا اس کے پاس کان ہونا چاہیے. صاحب دل نہیں ہے تو صاحب کان ہو جاؤ، یعنی پوری طلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح جگہ تلاش کر کے بات کو صحیح طرح سے سننے والے بن جاؤ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے نہیں. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا پانی لاؤ، پینے کا پانی لاؤ گلاس، تو وہ کھیلنے لگا ہوا ہے. دوسری مرتبہ آپ نے کہا پگ لگا ہوا ہے، تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار سنتا نہیں. ایسے وقت میں اس کا دوست آ جائے یا کوئی اس کی ماں ہی آ جائے تو بولے اس کو ذرا سمجھاؤ، یہ سنتا نہیں، وہ بہرا ہے کیا؟ پھر سنتا نہیں کا کیا مطلب؟ سنتا نہیں کا مطلب مانتا نہیں. جس بات کو سننے کے بعد مانا نہیں گیا، اس بات کو سنا ہی نہیں گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سن تو رہے لیکن ہم سے ہوگا نہیں، ان کی مذمت کی، اور جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں لیکن کر ڈالیں گے، ان کی تعریف کی. قالوا سمعنا وعصينا، پچھلی کتاب والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں ہم سے، اتنا کہاں سے ہو سکتا ہے یار. اور صحابہ کرام سمعنا وعطانا، غفران کا رب بنائے نا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لیں گے، کر کے بتا دیں گے، جو ہم نے سن لیا وہ کر ڈالیں گے. اور اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ یہ آیت 70,000 فرشتوں کے جلوں میں بھیجی گئی، ان کے لشکر کے ساتھ بھیجے گئے، اور اللہ نے فرمایا وقالو، انہوں نے کہہ دیا. کتنے پیار آیا ہوگا اللہ پاک کو، اللہ نے صحابہ کے پاس وقالو، انہوں نے کہہ دیا سمعنا وعطانا، سن لیا ہم نے اور کر کے بتا دیں گے. آپ بول کے تو دیکھیں، آپ جو فرمائیں گے وہ ہوگا، وہ کریں گے برابر. یہ فرمایا سنو، ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا جنہوں نے کہا سنا لیکن وہ سنے نہیں. تو او القسم وهو شهید، یا پھر اپنی سماعت آدمی حاضر کر دے اور وہ خود بھی موجود ہو، یعنی حاضر دماغی کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، عمل کے جذبے سے ہو، بات ماننے کے لینے کے جذبے سے ہو، خواہش کے موافق پڑے گی تو لے لوں گا، نہیں تو نہیں، سنتے رہو دیکھا جائے گا. درس قرآن میں نے بھی 20 سال کیے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ 50 سال کے قریب تو ہو گیا، کرتے کرتے تو 20 سال کا مزداق ہو جائے گا. وہی سنتے رہتے جان کے مارے تھے، ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. جس کی شکل صورت شریعت کے خلاف ہے اس کی شکل صورت ویسی رہیں گی، جس کا کاروبار شریعت کے خلاف ہے اس کا کاروبار ویسے رہے گا، جس کے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں رہے گا. درس قرآن اٹینڈ کریں گے پابندی سے. تو یہ القسم وهو شهید میں نہیں آتا، اس لیے بہت مبارک عمل ہے کہ کسی عالم دین سے قرآن پاک کی سماعت کی جائے، درس کو لیا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ اللہ پاک نے یہ فرمایا، دیکھو بھائی فائدہ تو اس کو ہوگا جس کے پاس میں دل ہو، اور اگر دل نہیں ہے اس کے پاس میں تو پھر جو دل والا ہے اس کو کان لگاؤ اپنا، جو صاحب دل ہو اس کو ہوتا ہے فائدہ، یا پھر صاحب دل سے اپنا تعلق جوڑو. دعوت کی جو محنت ہے میرے دوستو، وہ دراصل دل والا بنانے کی محنت ہے.
یہ ہے
دعوت کا کام. اصل یہ ہے کہ آدمی کو صاحب دل بناتا ہے اور دل والوں کے ساتھ میں جوڑ پیدا کرنے کی محنت ہے. تو بھائی دل نہیں ہے تو دل والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. دعوت کی محنت اصل یہ ہے. اسی لیے اس میں تأثر شروع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی 20 سال سے ایک چیز سن رہا ہے, 10 سال سے اس کے دل میں تبدیلی کوئی نہیں ہے, اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں دیکھتے ہم, اور ایک آدمی 4 مہینے کے بعد سے جا کے آتا ہے تو شیپ شکل ساری بدل جاتی ہے. بڑا مولانا سا لگنے لگتا ہے کہ یار تم کہاں سے فارغ ہوتے ہیں. لیکن میں تو کہیں کا بھی فارغ نہیں ہوں, بس تبلیغ العلوم کا فارغ ہوں. جماعت میں تھوڑا سا وقت لگ گیا تھا میرا. کیا یہ چینجز کیسا ہے؟ یونیورسٹی کے بچے, کالجز کے بچے, ڈہریوں کے ماحول میں رہنے والے, بے دینی کے ماحول میں رہنے والے, بےمانی کے ماحول میں رہنے والے, دنیا کے عیش و نشاط کو دیکھے ہوئے ہیں, ہر قسم کی امنگ اور جذبہ ان کے اندر ہے. لیکن یہ بچے جب جا کے آتے ہیں تو ان کو یونیورسٹی میں ان کو نہیں ہے بچوں سے انٹرسٹ, ان کو نہیں ہے آزاد ماحول سے انجوائے کرنا, ان کے دل میں نہیں ہے تمنا ہے جو لوگوں کے دل. پھر کیا چیز ہوتی ہے ان کے اندر؟ ان میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دل کا رجحان اور دل کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہو جاتا ہے, وہ صاحب دل ہو جاتا ہے. اور کم از کم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ صاحب دل سے مانوس ہو جاتا ہے. او القسم ابو شہید کا وہ مصداق بنتا ہے, پھر وہ اللہ پاک کی آیتوں کو لینے والا بنتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور منفودات کو لینے والا بنتا ہے, آپ کے پاکیزہ حیات کو اپنے اندر لانے کی امنگ اور جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت کی محنت میں یہ خصوصیت ہے میرے بھائیوں, کہ جتنا پہلے سے دین ہمارا بچپن سے ہمارے اندر ہے وہ بچ جاتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ صرف بچتا ہی نہیں بلکہ اس میں تھوڑا امپرومنٹ ہوتا ہے, جتنا کریں گے اتنا امپرومنٹ ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعدیہ ہوتا ہے, وہ یعنی وہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے. دعوت کی محنت کے اثرات میں یہ بات ہے کہ وہ جو دین اس کے پاس ہے بندے کے پاس وہ بچے گا, اور وہ صرف بچے گا نہیں بلکہ اس میں امپرومنٹ ہوگا. صرف امپرومنٹ اس کی ذات کے حد تک نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ دوسروں کی طرف متعدی ہوگا, منتقل ہوگا. ہمارے دین کا لیول بہت چھوٹا ہے, ہم دیندار ہیں نہیں بلکہ نہیں, لیکن ہماری دینداری بڑی عجیب و غریب ہے. شادی میں ہم نے شیروانی سلائی, جیسے دین ہوتا ہے ویسے, ایک شیروانی کی مثال کی جگہ پہ رکھ لو. اب ہماری دینداری کی مثال بالکل ایسی ہے کہ عین وقت میں ہم نے کہا یار شادی میں جانا ہے شیروانی دو, تو کہتا ہے کہ ابھی اس کی آستینیں نہیں لگی ہیں, باقی شیروانی پوری ریڈی ہے. یار کہہ لو کوئی مسئلہ نہیں, اس کے کاجے نہیں بنے ہوئے, اس کی گنڈیاں لگی ہوئی نہیں ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. چلتا ہے کبھی کبھی ہم نے ایکسپٹ کیا ہے ایسی شیروانی کو, ایسے سوٹ کو, کہ جس کی زپ لگی ہوئی نہیں ہے, جیسے جناب گنڈیاں لگی ہوئی نہیں ہے, جس کی آستین لگی ہوئی نہیں ہے, جس کا کالر لگا ہوا ہے, ایسے لیتے ہیں کبھی ایسے سوٹ کو ہم, لیکن دین لیتے ہیں برابر ہم لوگ ایسا. تو ہمارے دین کے اندر کمزوری بہت ہے, اس کو امپرومنٹ ہونے کی ضرورت ہے, بڑھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ متعدد ہو, آپ سے دوسروں کی طرف منتقل ہو. ہماری نسلیں آ رہی ہیں, ان میں منتقل ہونا ضروری ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان میں دین منتقل ہونا ضروری ہے. روزانہ 4 سے 5 لاکھ مسلمان بالغ ہوتا ہے روزانہ, اور انتظار نہیں کرتا وہ 5 لاکھ مسلمان کی ہماری تربیت ہو جائے تو پھر 5 لاکھ کا گروپ آئے گا, دوسرے دن پھر 4-5 لاکھ ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے آپ پوری دنیا کے اندر ایوریج جو ہے, جو لوگ بتاتے ہیں نا حساب, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایوریج نکالنے کی, ان لوگوں کا ایوریج نکالا ہوا ہے اس پہ. اس میں آگے پیچھے کر لو تھوڑا سا, تمہارے کو 4-5 لاکھ زیادہ دکھ رہے ہیں تو 3 لاکھ کر لو, چلو 4 لاکھ کر لو, کم دکھ رہے ہیں تو 6 لاکھ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی کوئی نفس سے وحی نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ کہ بڑی تعداد چونکہ پیدا ہوتی ہے روزانہ, تو وہ دن روزانہ پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک وقت میں وہ بڑے ہوتے ہیں, تو دوسرے دن پھر دوسرا گروپ بڑا ہو جاتا ہے, تیسرے دن پھر تیسرا گروپ بڑا ہو جاتا ہے. اب اگر ان میں دین کی محنت نہیں ہے, تادیہ ہونے کی صفت لوگوں میں نہیں ہوگی, تادیہ ہمارے اردو میں جو ہے نا آگے بڑھنے, عربی میں دوسرے تک منتقل ہونے کو کہتے ہیں, اگر وہ محنت نہیں ہے اس میں تو نہیں رہتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے بے دینی کے عام ہونے کی. اور اگر دین کی محنت نہیں ہوگی تو تادیہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, امپرومنٹ کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. جو ہے کسی کے پاس دین اور مذہب, اس کے اندر انحطاط آ جاتا ہے. یہ ہے اس وجہ سے میرے دوستوں یہ کہا جاتا ہے کہ دین کے اور سارے کام بھی اگرچہ ہم کر رہے ہوں, اس کے ساتھ ساتھ دین کی محنت میں ہمارا حصہ لگے. اور اس ملک کے اندر تو انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے اور ہمارے یوتھ کے لیے, بڑوں کے لیے بھی, غفلت والے ماحول سے نکلنے کے لیے بھی دینی انوائرمنٹ کا حاصل ہو جانا, اور ایسے سرکل میں آدمی کا ہونا کہ کچھ نہ کچھ دین اس کے ساتھ میں خائی نخائی لگا ہوا ہو, دین کی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہوں, یہ فائدہ اسے. اس وجہ سے میرے دوستوں بھائیوں, سارے دوستوں سے, احباب سے, بزرگوں سے گزارش ہے ہماری, کہ ہم اپنے آپ کو چاہے دین کے دوسرے کاموں میں بھی لگائے ہوئے کیوں نہ ہو، ہمیں دین کے اس دعوت والے کام سے بھی اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور عملی طور پر اس میں حصہ لینا ہے. اتبا وقت ہمارا الگ جایا کرے، اللہ مسجد میں چلے گئے اعتکاف کرنے کے لیے، وہاں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کر لیا، تعلیم والوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم سن لی، اور سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی عمل کر لیا. ایک ماحول کے اندر گرمی آ جاتی ہے، اس گرمی سے آدمی میں امپرومنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے، یہ مشاہدہ ہے، نوجوانوں میں بھی دیکھا گیا، بوڑھوں میں بھی دیکھا گیا، امیروں میں بھی دیکھا گیا، غریبوں میں بھی دیکھا گیا، سب میں، پڑھے لکھوں میں، بے پڑھے لکھوں میں، عالموں میں، جاہلوں میں، عالموں میں بھی امپرومنٹ دیکھا جاتا ہے. عجیب بات ہے. عبد الفتاح ابو غدہ نام کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں شام کے، آپ لوگوں کے علم میں ہوا سنا ہوگا آپ نے، بہت ہی بڑے محدث گزرے ہیں، ابھی حال کے ہی ہیں، چند سالوں ہوا ان کا انتقال ہو کے. بہت عجیب عالم دین تھے، سیریا کے تھے، پھر وہ یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے عرصے تک، اس کے بعد پھر وہاں سے وہ چلے گئے تھے. عبد الفتاح ابو غدہ جو ہیں انڈیا آئے تھے ہمارے پاس، ہم لوگ جب میں دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھاتا تھا، ہمارے حضرت مولانا بھی اس زمانے میں تھے وہاں پہ، پتہ نہیں اس سیمینار کے وقت تھے کہ نہیں تھے، تو وہ ان کو ہم نے بلایا تھا، وہ تعلیم اور تربیت کے موضوع پر سیمینار رکھے ہوئے تھے، تو عرب ممالک سے بھی لوگ آئے تھے، تو عبد الفتاح ابو غدہ بھی آئے تھے. تو تربیت کی عنوان پر بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی. انہوں نے کہا کہ کئی ایسی سنتیں ہیں کہ میں نے جماعت میں نکل کر اپنے آپ کو ان کا عادی بنایا، ورنہ میں جانتا سب کچھ تھا لیکن عادت میں نہیں تھی میری وہ چیز. وہ ایک دن، ایک مرتبہ 40 دن کے لیے انڈیا آئے تھے، بہت بڑا محدث ہے، بڑا عالم دین گزرا ہے، بیسیوں کتابیں ہیں ان کی عربی میں، حدیث کے اوپر ہیں وغیرہ. کہنے لگے میں نے جب جماعت میں نکلا تو پھر مجھے فلاں فلاں، انہوں نے باضابطہ بتائی کہ یہ سنت میری زندگی میں نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ مجھے جماعت میں نکل کر توفیق ہوئی. امپرومنٹ ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ایک ماحول ہے، گرمی ہے، اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. تو اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ کچھ وقت ہمارا اللہ کے راستے میں لگ جایا کرے، نیک ماحول میں ہمارا گزرے، وقت مسجد والے ماحول میں گزرے، دعوت والے ماحول میں گزرے، دعوت کے میدان میں گزرے، اپنی تربیت کے میدان میں گزرے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے میرے دوست. اور تیسری بات جو آپ لوگوں سے ہی متعلق ہے، اور یہ بات بھی آپ لوگوں سے متعلق تھی، یہ بات بھی ہم سے متعلق تھوڑی تھی، سب سے ہی متعلق تھی. تیسری بات میرے دوستو وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات میں بڑی تعداد وہ ہے جو اس مسجد کے ترقی کے لیے، استحکام کے لیے، نئی بلڈنگ کے کام کرنے کے لیے آپ لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اس کو مبارک فرمائے، بہت بڑی بات ہے. اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ اپنی مصروفیت رکھتے ہوئے، اپنی جو ہے نا سارے مشاغل رکھتے ہوئے، آدمی کا وقت نکالنا اور جناب والا پھر اس میں سے اپنا پیسہ لگانا، آپ سب لوگوں کو پیسہ لگانا ہے. عام طور پر جو فاؤنڈیشن وغیرہ کا کام کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ تو خود لوگوں سے وصول کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا انپوٹ خود بہت کم رہتا ہے. بھائی تجھے نہیں چاہیے ثواب، تجھے نہیں چاہیے آخرت کا درجہ، جو کام نیک ہوں گے اس نیک کام کے اندر تمہیں حصہ نہیں چاہیے، تو پہلے اپنا انپوٹ ڈالو. میں اپنی طرف سے یہ پیشکش کرنے کو تیار ہوں، میری طرف سے یہ آفر ہے، میری طرف سے یہ قربانی ہے. پھر دوسرے پر اثر بھی ہوتا ہے بات کا، پھر قطرہ قطرہ دریا شبٹ، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. تو میرے دوستو یہ محنت ہے کرنے کی، اور جم کے کرنا چاہیے، اور اخلاص سے کرنا چاہیے. ایک بات ذہن میں اس میں رکھ لینے کی ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پر شیطان جو ہے نا بہت راستوں سے آ کے ہماری محنت کو ضائع کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایسے موقع سے تھوڑا سا زیادہ جستجو کر کے اوپر آ جانا چاہتا ہے، اور کوئی ذمہ داری لے لینا چاہتا ہے، عہدہ مل جائے، عزت مل جائے، اقتدار مل جائے، میرا اختیار چلنے لگ جائے، مجھے کچھ مل جائے. ان سب چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ذری بھی کسی کے پاس کسی کے ذہن میں ہوگی نا، اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ نحوست ڈال دے گا مال کے اندر دوسروں کے بھی، اس کے مال کی نحوست دوسرے میں بھی خراب کر دے گی، پورے مال کو گندا کر دے گی. محض اللہ کی رضا کے لیے آپ جو شریک کریں گے اپنے اوقات کو، اور محض اللہ کی رضا کے لیے جو شریک کریں گے آپ اپنے مال کو، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور اس کے ذریعے سے خیر پھیلے گا. ورنہ چیزیں بن جاتی ہیں، عمارتیں بن جاتی ہیں، اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پھڈے، لڑائیاں، اقتدار کے جھگڑے، یہ اور وہ، تو بڑا کہ میں بڑا، تو سیکرٹری کہ میں سیکرٹری، تو پریسیڈنٹ کہ میں پریسیڈنٹ، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم مسلی بنائے بغیر مسجد بناؤ گے تو مسلی بعد میں بنیں گے، جھگڑے پہلے ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو پھر اقتدار کی حوث ہو جاتی ہے. تو اس مبارک کام کے اندر جو آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں ان میں سے کتنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی ہوں گے، یہ پورے اکثر مسلی ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ سے. اس میں محض اللہ کی رضا کے لیے حصہ لینا، کچھ ہمیں لینا دینا نہیں ہے، کوئی با اختیار عہدہ نہیں چاہیے ہم کو. اگر کوئی ہم پر زبردستی کر کے تھوپے اور اصرار کرے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. بقیہ مانگنا, مانگنے والے کو تو نہیں دینے کا حکم ہے اسلام میں, یہ قاعدہ ہے. یہ جو سسٹم ہے نا انتخابات کا, اس کا اس کا لوگوں کو معلوم نہیں اسلام کیا ہے غیر اسلام کیا ہے. جو آدمی یہ کہے کہ مجھے ووٹ دو مثال کے طور پر, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو نہیں دینا ہے, اسلام کا حکم ہے یہ, اس کو یہ دے سکتے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بخاری شریف کی روایت ہے صحیح طور پر. اس میں مانگنے مانگا نہیں جاتا دنیا میں اقتدار کو بڑائی کو, وہ تو دی جاتی ہے دوسروں کی طرف سے, دیا جاتا ہے زبردستی لگایا جاتا ہے, تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے اور آپ کو جب اس میں حصہ لینا ہے تو محض اللہ کی رضا کے لیے لینا ہے, اور اس کو صحیح بنیادوں پر لے کے چلنے کی ذہنیت رکھنا ہے. صحیح بنیادوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین کے کام ہیں وہ علماء کریں گے میرے دوست, ہم ان کے ہاتھ پر بننا ہے. علماء کو آگے رکھو, علماء کو سرپرست بناؤ. اب ہماری جگہ بڑی ہو گئی, ہم بڑا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہو گیا, آرگنائزیشن ہماری بڑھ گئی ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز بڑھ گئی ہیں, لہذا آپ دباؤ اس کو, تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے تو دنیا ہوگی نا. پھر دین کا کام بھی دنیا کی نیت سے دنیا ہو جاتا ہے, اور دنیا کا کام بھی دین کی نیت سے دین ہو جاتا ہے. نماز بھی دنیا بن جاتی ہے, روزہ بھی دنیا بن جاتا ہے, حج بھی دنیا بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت نزاکت ہوتی ہے, اور نیت کی تصحیح بہت ضروری, اس میں نیت کی صحت بہت ضروری ہے کہ ہماری نیت اس میں بالکل صحیح ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ایک بات یہ ہے, جیسے دوسری بات میں نے کہی تھی, کہ وہ علماء کی سرپرستی میں ہو اور مسائل کی رعایت کے ساتھ ہو, اور جیسے مسئلہ ہے ویسے ہی لے کے چلنا. یاد رکھ لو ایک بات کو, کہ مسئلے مسائل میں سب کو لے کے چلنے کی پالیسی کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھائی سب کو لے کے چلو, سب یہ نہیں ہے کہیں پہ بھی اسلام میں. باطل کا ساتھ دینا نہیں ہوتا ہے, غلط مسئلے کا ساتھ دینا نہیں ہوتا ہے. غلط مسئلے کو جو آپ کے پاس آپ کے اعتبار سے غلط ہے, اس کی دوسرے کی رعایت کرنا اس میں نہیں ہوتا ہے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو کچھ نہیں بولنا ہے چونکہ اس کے مسئلے کے اعتبار سے ہوں گی کوئی چیز, لیکن ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا ہے, اور ہمیں اس کی رعایت میں وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہے. اس میں باریکیاں ہوتی ہیں, اس کا ایک دین ہے پورا, یہ علماء کرام اس کو زیادہ جانتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو اللہ پاک نے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, مفتی صاحب ہمیں میسر ہے, ان کی سرپرستی میں ان کی رہبری میں, یہ ان کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہوا میرے کو, یہ بھی بولو بول کے میں ہی بول رہا ہوں یہ بات. ان کی ہم ان کے یعنی حق پہ بن جائیں, ان کی صحیح ان کے منشے کو لے کے چلنے والے ہو جائیں, تو پھر آپ کا اسکول صحیح چلے گا. ورنہ اسکول چلانا جو ہے نا, اسکول اسلامک اسکول کے نام سے ہم جو اسکول چلاتے ہیں میرے دوستو, وہ اسلامک ہوتے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں, نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ اسکول چلا رہے ہیں, ہمیں خوب آئیڈیا ہے, اور ہم اسکولوں کو دیکھے ہیں جا کے, ہمیں خوب آئیڈیا ہے. چند سورے یاد دلا دینا, چند دعائیں یاد دلا دینا, اس کا نام اسلامک اسکول ہوتا ہے. پبلک اسکول میں جتنی خرابیاں ہیں, اسلامک اسکول کے نام سے جو اسکول چل رہے ہیں اس میں بھی اتنی ہی خرابیاں ہیں. اسلامک اسکول کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انوائرمنٹ پورا اسلامک ہو, مسائل کی پوری اس میں رعایت ہوتی ہو, صحیح طریقے کی تعلیم ہوتی ہو, اسلامیات کے سبجیکٹ اچھی طریقے سے اس میں شامل کیے جائیں, اور جو اصلی ریگولر تعلیم ہے اس کے ساتھ میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, محنت خوب کرانی پڑتی ہے بچوں کو, وہ بھی معیاری تعلیم ہو, اس کے سلیبس کے اندر بھی غور و فکر کرنا ہوتا ہے, اس کے مضامین کے اندر بھی غور و فکر کرنا ہوتا ہے, بچوں کے جو مطالعے کے واسطے اسٹڈی کے واسطے جو ان کو لائبریری سے بکس لانے ہوتے ہیں ان کو بھی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹیچرز باضابطہ لائبریری جا کے خود سلیکٹ کر کے لاتی ہیں, تھرڈ کی, فورتھ کی, ففتھ کی, سکس کی کلاسز کے, جو ہر ایک کے اپنے سبجیکٹ ہوتے ہیں, ان کے لیول ہوتا ہے, لینگویج کا لیول ہے, میتھ کا لیول ہے, سائنس کا لیول ہے, فلاں فلاں, اس کے حساب سے جو وہ سلیکٹ کر کے لاتے ہیں, بچوں کو نہیں چھوڑتے, یا پیرنٹس جا کے چن کے نہیں لا لیتے. شرح کی پابندی ہونا ضروری ہے, جو عورتیں ہمارے پاس ہیں اس میں مسائل کی رعایت ہو پوری, بھائی وہ کیسے ہونے چاہیے, بچوں کا یونیفارم کیسے ہونا چاہیے. اگر آپ یونیفارم پہ کمپرومائز کر چکے ہیں دوسروں کے, کلچر آپ کا گیا, آپ کا کلچر گیا, آپ کی تہذیب گئی, آپ پھر دوسروں کے زیر اثر ہی رہو گے. اس وجہ سے میرے بھائی ایک میں گزارش کروں گا مختصر سی, وہ یہ ہے کہ تھوڑا اس معاملے میں آپ کیئرفل ہو جائیے. آپ چاہیں تو ہمارے پاس نمائندہ جماعت آ جائے, ہم لوگ جو اسکول چلا رہے ہیں وہ ایک مرتبہ دیکھ لو کہ وہ اسکول کیسا, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں صحیح نہج پہ چلانے کی, آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ خوش ہوں گے. آپ اس نہج پہ اسکول کو چلائیے, ایسے ہی پھر آپ کا دینی مدرسہ بہت اچھے لیول پہ ہونا چاہیے. چھوٹے حفظ کے ماشاءاللہ یہاں پہ کلاسز ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں, اتنے بچے ماشاءاللہ یہاں پر ہیں, کتنے کام زیادہ اس میں ہو سکتا ہے. عالم کا کورس مکمل ہونا چاہیے یہاں پر, ایسے ہی بڑوں کی تعلیم کا تربیت کا جو نظم ہے وہ بھی پوری طرح قابو میں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جو تعمیرات کے کام میں آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں بہت مبارک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, ضرور لیجئے. لیکن دین کی محنت جو دوسری ہے وہ ذہن میں رکھیے, وہ اس کے ساتھ میں جوائنٹ ہونا ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور بیت اللہ کی تعمیر کو، اس کے چنا ڈالنے کو، اس کے کپڑا بدلنے کو، اس کے صاف ستھرے کرنے کو، تم نے کیا اس کو برابر سمجھ لیا اس کے جو اللہ کے راستے میں محنت کرنے والا ہوتا ہے؟ ایمان اور عمل کے ساتھ میں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا یہ اسٹرکچر کھڑے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے بالکل. اور جیسے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ان کے اسکول بنے، ان کے اپنے اسلامک انوائرمنٹ والے، اسلامک تعلیمات والے، اور فرض ہے کہ مسجد بنے، اس سے زیادہ فرض ہے کہ ان کے پاس دین کی محنت کا ایک نظام ہو اور دین کی محنت کی جائے. لا یستوون، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، عمارت المسجد الحرام، بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کی دیکھ رہے کہ کمیٹی میں بعد لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی دوسرے دین کے کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی. کہیں بولے تو ہم کمیٹی میں ہیں، مسجد سنبھال رہے. ارے بھائی، مسجد سنبھالنا یہ ایک انتظامی چیز ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے اس عمل کے جس میں اللہ کے راستے میں آدمی کو خروج کرنا ہوتا ہے، جس میں محنت کرنا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے، جان تعلیم و تعلم کا سلسلہ جس کے اندر ہوتا ہے، تربیت کا نظام جس کے اندر ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے پاس یہ دونوں برابر نہیں، یہ بالکل دوسری چیز. اور دین اسٹبلش ہوگا، مسلمان اسٹبلش ہوں گے، اسلام اسٹبلش ہوگا دین کے اوپر محنت کرنے پر، دینداروں پر محنت کرنے پر. ورنہ تو پھر آپ کو تو پتہ ہی، علامہ اقبال کا وہ شعر مشہور ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب من اپنا پرانا پاپی ہے، مسجد اگر آپ نے بنا دی اور مسلیوں کی فکر نہیں ہوئی، مسجد بنا دی حافظ بنانے کی فکر نہیں کی، مسجد بنا دی علماء تیار کرنے کی فکر نہیں کی، مسجد بنا دی مفتیوں کی پروٹیکشن کی آپ نے فکر نہیں فرمائی، تو میرے دوستو مسجد تو قرطبہ میں بھی بہت ہے، مسجدیں تو اسپین میں بھی بہت ہیں، مسجدیں تو سمرقند و بخارا میں بھی بہت ہیں، مسجدیں پوری دنیا میں ہیں. مسجد ہونا فرض ضرور ہے، لیکن مسلمان کے زندہ رہنے کے لیے، بحیثیت مسلمان کے، مسلمانوں کی آنے والی نسلوں میں ایمان کی، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے اسٹبلش ہونے کے لیے کسی کنٹری کے اندر جہاں پر وہ نئے نئے اس وقت امپروو ہو رہے ہوں اور آگے بڑھ رہے ہوں، میرے دوستو ضروری ہے دینی مدارس کا ہونا، اور ضروری ہے دین کی محنت کا ہونا، اور ضروری ہے تربیت کے نظام کا قابو میں آنا، اور ضروری ہے دینی تعلیم کے نظام کا قابو میں آنا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. بس ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہفتہ شاہ ہوں مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. برابر آدھا گھنٹہ ہوں گے، دیکھ لے بتا رہا ہوں، ان کو 20 منٹ واپس نہیں
دعا بتاؤں. اب مشورے کے بعد کر لو، تم لوگوں کو میٹنگ ہے نا تمہاری.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا اپنے فضل کرم سے ہمارے زمانے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے کریم اپنے فضل کرم سے ہمارے ہونے والے فنڈ ریزر کو مولا کامیاب فرما دیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرمائیے. اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مال کو قبول فرمائیے. اے اللہ اگر آپ قبول فرمائیں گے تو ہی توفیق ہوگی، اور اگر آپ نے قبول نہیں فرمایا ہماری بدعملی کی نحوست سے تو پھر ہم محروم رہ جائیں گے. اے اللہ ہمارے مالوں میں دین کی خدمت کا حصہ فرما دیجیے، ہمارے اوقات میں دین کی خدمت کا حصہ فرما دیجیے، ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت فرما دیجیے، ان کے لیے نیک صحبتوں کا انتظام فرما دیجیے، نیک ماحول کا انتظام فرما دیجیے. ہم سب کو دین کی محنت میں حصہ لینے والا بنائیے، ہم سب کو آپ کے مبارک راستے میں خروج کرنے والا، نکلنے والا بنائیے، ہم سب کو اے پروردگار اہل اللہ و بزرگان دین کی صحبت میں رہنے والا بنائیے، ہم سب کو علماء سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے والا بنائیے، قرآن پاک کے مطابق ہماری زندگیاں سوار دیجیے، احادیث مبارکہ کے مطابق ہماری زندگیاں سوار دیجیے، نفسانیت کو ختم فرما دیجیے، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اللہ اس دنیا کو ذخیرہ آخرت بنانے کی توفیق اور سعادت ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری اس آرگنائزیشن کو، اس ادارے کو، اس مسجد کو، اور اس سے متعلقہ بننے والی نئی مسجد کو یا اللہ آباد فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائیے، صحیح نہج اور صحیح ڈھنگ پر اے اللہ علماء کرام کے فتوے کے مطابق ہر ہر کام کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. نفسانیت کے شامل ہونے سے، حوس کے شامل ہونے سے، یا اللہ بدنیتوں کے شامل ہونے سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. شریروں کی شرارت سے بچائیے، حاسدوں کی حسد سے بچائیے، بدتمیزوں کی بدتمیزی سے بچائیے،
بدنیتوں کی بدنیتی سے بچائیے، نظر لگنے سے بھی بچائیے، آسیب و سحر اور شیطانی اثرات سے بھی حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا فافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، جو ہمارا اجتماع ہو رہا ہے اس ڈاکٹر نے اس کو بھی کامیاب فرمائیے، زیادہ سے زیادہ جماعتوں میں نکلنے کی شکل بنائیے. اے اللہ، جتنے مسلمان ہیں سب کو نمازی بنا دیجئے، اور جتنے نمازی ہیں سب کو داعی بنا دیجئے، اور دعوت کی اس مبارک محنت کو سارے دنیا میں عام کرنے میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.